ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم پچھلے درس میں رسولوں کی صفات، ان کی ذمہ داریاں اور ان سے متعلق اہم معلومات جو قرآن کریم اور احادیث میں ہیں، اس بارے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ اس میں آخری بات جہاں ہم پہنچے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رسولوں کو دعوت کی ذمہ داری دی اور قوموں کی اصلاح کی ذمہ داری دی، وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا بھی مکلف کیا کہ وہ اللہ کے احکامات پر خود بھی عمل کریں، نہ صرف دینی اعتبار سے عبادتی معاملات میں بلکہ معاشی اور معاشرتی امور میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الرسل، اے رسولو، اے رسولو کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیبات میں سے کھاؤ اور صالح عمل کرو۔ طیبات ان چیزوں کو کہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے۔ اس اعتبار سے بعض جگہ پر علماء نے اس میں یہ بھی بات کہی ہے کہ ایک تو ہے حلال اور دوسرے ہے طیب۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز فی نفس ہی حرام ہوتی ہے، جیسے خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا بلکہ حرام کیا ہے، لیکن بکری کا گوشت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے، تو فی نفسی ہی خنزیر حرام ہے اور بکری حلال ہے، تو بکری کو طیب کہا جائے گا، یہ عقل طیب ہے، طیب کا کھانا ہے، لیکن خنزیر خبیث ہے، حرام ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز فی نفس ہی حلال ہو لیکن کسب کی وجہ سے، حاصل کے طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہوتی ہے۔ مثلا بکری کا گوشت کوئی آدمی چوری کر کے کھائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بکری تو حلال ہے، پھر میرا کھانا کیسے حرام ہوا۔ تو فی نفس ہی اگرچہ بکری کا گوشت طیب ہے لیکن طریقہ کسب، کمائی کا طریقہ، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ حلال نہیں ہے، اس لیے اب اس پر یہ حکم لگے گا کہ یہ جو بکری کا گوشت تیرے ہاتھ میں ہے یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے حلال و حرام کے احکامات دیے ہیں، کچھ چیزیں حلال قرار دیں، کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، اور حلال چیزوں کے بھی حاصل کرنے کا طریقہ حلال و حرام قرار دیا کہ ایسا اگر لوگے تو حرام، ایسا اگر لوگے تو حلال ہے۔ جیسے فی نفسی، جس کو ہم پیسہ کہیں گے، پیسہ کیا ہے؟ روپیہ، دینار اور درہم، اس کا کمانا حلال ہے، اس کا رکھنا حلال ہے، لیکن اگر سود کا ہے تو وہی درہم، وہی دینار حرام ہے، لیکن اگر تجارت ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو طیبات کھانے کی چیزوں کے لیے عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے، کلو من الطیبات, انبیاء کے لیے, رسولوں کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ کلو من الطیبات وعملوا صالحا, طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو, اچھے اعمال کرو. انی بما تعملون علیم, میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں, میں جانتا ہوں تم کیا عمل کر رہے ہو. اس آیت میں اللہ تعالی نے جسمانی ضرورت, دنیاوی ضرورت اور آخرت کی ضرورت, آخرت کا مقصد, ان دونوں تعلق سے حکم دیا ہے کہ طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو. اللہ کے جتنے نبی اور رسول تھے سب اس حکم کے پابند تھے, اسی لیے اللہ نے یا ایها الرسل عموم کا صیغہ استعمال کیا ہے جس میں سارے رسول شامل ہیں. سب کے لیے لازم تھا کہ وہ طیب کھائیں اور سب کے لیے لازم تھا کہ وہ نیک عمل کریں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں, نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں, یا باقی جتنے بھی نبی اور رسول تھے سب کو دیکھیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا قانتا للہ, کہ وہ قانت تھے اللہ کے. قانت قنوت مسلسل فرما برداری کو کہتے ہیں, تسلسل کے ساتھ ہر حکم کی پابندی کرنا, اللہ کے حکم کی مسلسل فرما برداری کرنا, یہ قنوت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قانت کہا. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عبدن شکورا, وہ نیک بندے تھے, شکر گزار بندے تھے. یا دوسرے جتنے نبی ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا. تو اللہ کے جتنے نبی اور رسول تھے یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ان کو بھی دیکھیں, رات میں لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے. لوگوں نے پوچھا اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ انی, یعنی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اللہ کے جتنے نبی اور رسول تھے یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے. رسالت اور نبوت یہ عام بندوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑا اونچا منصب ہے, بہت بڑا اونچا مقام ہے. لیکن یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اونچے سے اونچا مقام پانے کے بعد بھی بندے سے اس کی بندگی, اس کی عبدیت سلب نہیں ہوتی ہے, وہ بندہ ہی رہتا ہے, اس کو ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ملتا ہے, وہ بندوں کا رب نہیں بن جاتا ہے. بڑا ہونے کا مطلب وہ معبود نہیں بن جاتا ہے, بلکہ وہ بندہ ہی رہتا ہے, وہ اللہ کا فرما بردار ہی رہتا ہے, اللہ کے حکم اس پر سے ہٹ نہیں جاتے ہیں, اس کو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنا لازم ہوتا ہے. تو یہ بات آخری بات تھی جو پچھلے درس میں ہم نے ذکر کی. اس کے بالمقابل آپ دیکھیں ان صوفیوں کو جو ان دونوں چیزوں میں حد پار کرتے ہیں, یہ دو حکم ہیں, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, طیبات میں سے کھاؤ اور صالح عمل کرو. آپ آج دیکھیں اس دور میں عام طور سے جو لوگوں کے بزرگ اور بابا بنے ہوئے ہیں ان دونوں چیزوں میں وہ حدیں پار کرتے ہیں. عام طور سے حرام کی کمائی کرنے والے ہی ان کے پاس جاتے ہیں اور حرام طریقے سے وہ ان کی چیزیں لیتے ہیں, شرکیات, کفریات, جھوٹ, دھوکے اور اس طرح کی ساری چیزیں ان کو دے کر وہ ان سے ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں, حرام طریقے سے وہ کمائی کرتے ہیں. اور دوسری طرف عبادات ان کی دیکھیں, ان کی زندگی میں عمل دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ عمل سے وہ بالکل کورے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, عورتوں کو چھوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, نمازیں چھوڑتے ہیں اور حرام چیز کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بڑے سے بڑے بندے رسول, اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے, رسالت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے. رسولوں کو بھی اللہ نے کہا حلال کھاؤ, حلال و حرام کے حکم میں تمہارے لیے کوئی آزادی نہیں کہ اب ختم ہو گیا حلال و حرام کا مسئلہ, اب شریعت اڑ گئی, نہیں, رسول پر بھی شریعت ہے. صالح عمل کرو, غیر مکلف اب نہیں رہے, ایسا نہیں, اب بھی مکلف ہیں, عمل میں بھی ان کے اچھے اور برے میں سے ان کو اچھا چننا پڑے گا, وہ مکلف ہی رہتے ہیں آخر وقت تک. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں آپ بار بار بے ہوش ہوتے تھے اور غسل کرتے تھے, آخر میں آپ نماز کے لیے آئے تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد میں آپ کو لایا گیا تو آپ کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے, اور کمزوری کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے ریت میں لکیریں بن رہی تھی. آخری وقت بھی آپ اللہ کے حکم کے مکلف تھے, آخری ایام میں بھی آپ سے شریعت ساقط نہیں ہوئی. لیکن آج آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو لوگوں کے بڑے بنے ہوئے ہیں, لوگوں کے سامنے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں, ہم سے شریعت ساقط ہو گئی, ہم کو معرفت اور حقیقت نصیب ہو گئی ہے. تو یہ سب یہ بیہودہ چیزیں ہیں جو اسلام سے باہر ایک انسان کو کرتی ہیں. جو آدمی یہ کہے کہ کسی انسان سے اتنا وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے, اتنا وہ مقرب اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے کہ اس سے شریعت ساقط ہو جاتی ہے, تو یہ اسلام سے ساقط ہو جاتا ہے. اسلام سے اس کسی بندے پر خوش و حواس کی صورت میں کبھی بھی شریعت ساقط نہیں ہوتی ہے. بہرحال اب ہم آگے بڑھیں گے کہ رسولوں کا دین کیا تھا, کیا ان کا دین ایک تھا, سارے رسول ایک دین والے تھے یا الگ الگ دین والے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. تو نوح علیہ السلام کو جو دین دیا گیا جو پہلے رسول تھے, وہی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو آخری نبی اور رسول تھے. تو جو دین نوح علیہ السلام کا تھا وہی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ سورہ شورا کی آیت ہے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, الانبیاء اخوة من علات, الانبیاء اخوة من علات وامہاتہم شتا ودینہم واحد. انبیاء آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لیکن ان کا یہ بھائی ہونا علات کے طور پر ہے, اخوة من علات وامہاتہم شتا, کہ یہ اللہ تم کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کی کئی بیویاں ہیں, اور ان کئی بیویوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, اس لیے کہ سب کا باپ ایک ہے. لیکن مائیں الگ ہیں, لیکن باپ کی نسبت سے کیا ہو گئی ہے, فلاں ابن فلاں ہی ہو گئے. تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لیکن ماں کیا ہے, سب کی الگ ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہونے کے اعتبار سے دو آدمیوں میں ایک طرح سے تو نسبت ایک ہو, لیکن دوسرے اعتبار سے نسبت الگ ہو. باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نسبت کیا ہے, دونوں کی ایک, لیکن ماں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نسبت الگ الگ ہے. اس کی فلاں کی نسبت ماں کی طرف ادھر ہوگی کہ اس کی ادھر ہوگی. تو ایک جگہ تو ایک معاملہ ہوگا, دوسرے جگہ الگ معاملہ ہوگا. ایک میں اتحاد ہے, ایک میں اختلاف ہے. باپ کے اعتبار سے پوچھا جائے تو باپ ایک ہی ہے, تو یہ کیا ہوا, نسبت ایک ہے, ایک ہے, اتحاد ہے. لیکن ماں کی نسبت سے پوچھا جائے تو یہاں اتحاد ہے نہیں, یہاں کیا ہے, اختلاف ہے, یہ الگ یہ الگ ہے. تو اس طرح سے انبیاء کے بارے میں ایک آسان مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے وہ دین کے اعتبار سے سمجھایا. کیسا ہو سکتا ہے کہ دو آدمی ایسے ہوں کہ جو باپ کے اعتبار سے ایک نسبت رکھتے ہوں لیکن ماں کے اعتبار سے ان میں اختلاف ہو. تو آپ نے فرمایا کہ وہ امہاتہم شتا ودینہم واحد, کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین کیا ہے, ایک ہے, ودینہم واحد. اس حدیث سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء کا دین ایک تھا لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں. تو دین الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے, اس کو بھی یاد رکھیے. دین یہ ایک الگ لفظ ہے, اس سے الگ چیز مراد ہوتی ہے, اور شریعت ایک الگ چیز ہے, اس سے الگ چیز مراد ہوتی ہے. انبیاء کا دین ایک تھا لیکن ان کی شریعتیں الگ تھیں. شریعت تفصیلی احکام کو کہا جاتا ہے, حلال و حرام کے احکام ہیں مثلاً, عبادتی امور میں ادائیگی کہ کون سی عبادت کیسے کی جائے, تو یہ شریعت کے ضمن میں آتا ہے. لیکن دین بنیادی تعلیمات جو سارے نبیوں کی ایک ہی تھیں, اس کو دین کہتے ہیں. جیسے توحید سارے نبیوں کے نزدیک توحید مسلم تھی, ایسا نہیں کہ پہلے نبی آئے ایک اللہ کہا دوسرے آئے دو کہا, نہیں, ان کا دین ایک ہی تھا. لیکن شریعتیں ان کی الگ الگ تھیں. مثال کے طور پر پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ کسی کو تعظیم کے طور پر سجدہ کیا جائے, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا. تو پچھلی شریعتوں میں تعظیم کے طور پر سجدہ جائز تھا, لیکن اس شریعت میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز ہے نہیں ہے. پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ کوئی آدمی خاموشی کا روزہ رکھ لے, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, آج میں نے رحمان کے نام کی نذر کی ہے, روزے کی, مریم نے کہا تھا, تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو بات نہ کرنے کا, بات سے رک جانے کا روزہ پچھلی شریعت میں تھا جو کہ مریم نے رکھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں روزہ ہے نہیں. ایک صحابی نے اس طرح کی نظر کی تو آپ نے کہا, منع کیا ان کو بات کرنے کے لیے, کہا کیونکہ اسلام میں بات نہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے, مجرد کلام کو ترک کرنا نیکی نہیں ہے. ہاں, بے فائدہ کلام کو ترک کرنا نیکی ہے. اس لیے آپ نے کیا کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات کہے یا پھر چپ رہے, یعنی اگر بات میں خیر نہ ہو تو چپ رہا جائے, ورنہ اگر خیر ہے تو کہا جائے اس کو. پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ مال غنیمت جو جنگ میں دشمن کا لوٹا جاتا ہے, دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, وہ مال وہ قوم لیتی نہیں تھی, مسلمان لیتے نہیں تھے, اس کو سب کو جمع کیا جاتا تھا, آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس سارے مال کو, مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا, وہ آگ جلا کر چلی جاتی تھی اس کو. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہوا, اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا, تو اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کر دیا. ایسی کئی چیزیں ہیں جو پچھلی شریعتوں میں حرام تھی اس شریعت میں حلال ہیں, پچھلی شریعتوں میں حلال تھی اس شریعت میں حرام ہے. دونوں مثالیں یاد رکھیں اس کو. جو حلال تھی اس کی مثال کیا ہے, سجدہ تعظیمی, اس شریعت میں کیا ہو گیا, حرام. لیکن پچھلی شریعت میں حرام تھی چیز مال غنیمت, حلال اس میں حرام تھی, اس شریعت میں کیا ہو گئی, حلال ہو گئی. تو شریعتوں میں فرق تھا. یہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, ایسا کیسا پھر, یعنی ایک چیز صحیح ہے کہ غلط ہے, اگر وہ چیز صحیح ہے تو سب کے لیے صحیح ہونا چاہیے, اگر وہ چیز غلط ہے تو سب کے لیے غلط ہونا چاہیے, کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط طے کون کرے گا, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو فی نفسی ہی غلط ہیں, اور ایک وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ منع کرے تو وہ غلط ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر شرک ہے, شرک فی نفسی ہی غلط ہے, یا اسی طرح سے کسی پر ظلم کرنا, کسی کو قتل کرنا فی نفسی ہی غلط ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کی کہ یہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے منع ہوتی ہے, آدمی محض اپنی عقل سے اس کو صحیح اور غلط کی تفریق اس میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. پھر ایک چیز اگر اللہ کا حق ہے, جیسے توحید ہے, عبادت ہے, تعظیم ہے, اللہ تعالیٰ جزئی طور پر شریعت میں اپنے حکم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو سجدہ کرو, جیسے آدم علیہ السلام ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو. اب ایک طرف تو عقل ہے انسان کا ہے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں تو پھر کیسے سجدہ کریں, سوال پیدا ہو رہا حکم کس نے دیا ہے, حکم کس نے دیا, حکم اللہ نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ایک چیز کو کہے کہ یہ کرو, تو بندے کی سعادت اس میں یہ ہے کہ اپنی عقل نہیں اللہ کا حکم. اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ایک چیز منع تھی کہے کرو, بندے کی سعادت اس میں یہ تو منع ہے نا, نہیں کرو. اللہ نے جب اجازت دی ہے تو پھر بندے کے لیے کیا ہے, وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے مردار کیا ہے کھانا حرام ہے اور انسان کی طبیعت میں بھی اس کے لیے شوق نہیں ہے, نہیں بولتا ہے آدمی, فطرت میں ہی اس کے مردار کھانا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تو شریعت میں رکھا مردار حرام, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض حالات میں کیا کیا, اس حالت میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, کہ جو مجبور ہو جائے اور مقصود اس کا شریعت کو, شریعت کی حدوں کو پار کرنا نہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اس پہ کوئی گناہ نہیں, وہ مردار کھا سکتا ہے, اس کے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے کھانا. مردار فی نفسی حرام ہے, حرام ہی رہے گا, لیکن اس کا کھانا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے, وہ حرام کھا رہا ہے لیکن اس کا کھانا حلال ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ مجبوری کی حالت میں پہنچ چکا ہے. تو اصل حکم تو باقی ہے لیکن اس حالت میں اس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے. تو حلال و حرام کون کرے گا؟ اللہ تعالی. تو انبیاء کی شریعتوں میں مختلف حالات میں, خود ایک شریعت میں بھی حالتیں بدل جانے سے کیا ہوتا ہے, حکم بدل جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے, سمجھیے کہ مردار حرام ہے لیکن کسی حالت میں اللہ اس کو حلال قرار دے سکتا ہے. تو ایک ہی شریعت میں, ایک حالت میں ایک چیز حلال ہے, دوسری حالت میں وہ چیز کیا ہے, حرام ہے. تو اس اعتبار سے حق کس کو ملتا ہے یہ حلال و حرام کرنے کا؟ تو اللہ کو یہ حق ہے. تو جب ایک ہی شریعت میں مختلف حالات سے اللہ تعالیٰ فرق کر سکتا ہے حکم کا, تو الگ الگ شریعتوں میں کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ نے کسی کے لیے اس کو حلال کیا, کسی کے لیے اس کو حرام کیا. مقصود کیا ہے؟ مقصود بندوں کی آزمائش ہے. آدم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی, ولا تقرب هذه الشجره, اس پیڑ کے قریب مت جانا. اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے ضمن میں مفسرین نے سلف کے اقوال ذکر کیے ہیں, میں نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جنات اور انسانوں کو, تو لآمرهم وانهاهم, میں نے اس لیے ان کو پیدا کیا کہ میں ان کو حکم دوں اور منع کروں, بس اس کے لیے میں نے پیدا کیا. وہ میرے بندے ہیں, میں یہ کرنے کے لیے کہوں وہ کریں, منع کر دوں وہ رک جائیں. کیوں؟ وہ میرے بندے ہیں. بندے کا کام بندگی ہے, حکم ماننا ہے, اس کی آزمائش ہی اس میں ہے. یہ نہیں کہ پچھلوں کے لیے حلال کیا ہم کو کیوں حرام کیا, پچھلوں کے لیے حرام تھا ہمارے لیے کیوں حلال کیا. اللہ کی مرضی, تم کو یہ حکم دیا تم کو یہ کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ودینہم واحد, ان کی شریعتیں الگ ہیں لیکن دین کیا ہے, ایک ہے. سارے نبیوں کا دین ایک تھا لیکن شریعتوں میں فرق تھا, شریعتوں میں فرق تھا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اس پہ تفصیل سے اور ناسخ منسوخ کے معاملات اس میں سب آ سکتے ہیں, تفصیل سے کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے ناسخ اور منسوخ کا اسلام میں کیا معاملہ ہے. بعض لوگ اس کے منکر ہیں تو کیا پرابلم ہے ان کا, سمجھ کی کمی میں کیا معاملات ان کے ہیں, کیوں نہیں سمجھتا ان کو, اور شریعت میں یہ کیوں تھا, کیا حکمت تھی اس میں. انشاءاللہ کسی مستقل درس میں ہم ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ دیکھیں گے وہ کیا ہے. تو سارے نبیوں کا دین ایک تھا, سارے رسولوں کا دین ایک تھا لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں. وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, اللہ نے فرمایا تم سب کے لیے ہم نے الگ الگ امتوں کے لیے, قوموں کے لیے, امتوں کے لیے کیا کیا ہے, ان کی اپنی اپنی شریعتیں ہم نے مقرر کی ہیں. تو ہر ایک کے لیے شریعت الگ تھی. سارے رسولوں کی مشترکہ دعوت اور بنیادی دعوت, اور وہ دعوت جن سے انہوں نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا, بلکہ وہ چیز جس کو انہوں نے زندگی میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا, اصل دعوت جس کی بنیاد پر قوموں نے ان کے ساتھ دشمنیاں کی, وہ دعوت سب سے بنیادی دعوت توحید تھی. یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رسول اور نبی آئے, کسی بھی صدی میں, کسی بھی دور میں آئے, ابتدا سے لے کر انتہا تک, ایک ایسی دعوت تھی جو سارے رسولوں کی مشترکہ دعوت تھی. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے جس سے ہٹانے کی ہر دور میں ابلیس شیطان نے کوشش کی ہے. توحید وہ چیز ہے جس سے لوگوں کو ہٹانے کی ہر دور میں شیطان نے کوشش کی, اور ہر دور کے لوگوں میں بنیادی بگاڑ اسی میں آیا. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی دعوت کے دوبارہ زندہ کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، جس کی آج بھی واقعی ضرورت ہے. لیکن آج چونکہ اللہ کے دین کی حفاظت ہو چکی ہے اور نصوص اور جو علم اللہ کی طرف سے آیا اس میں تحریف نہیں ہوئی، اور لوگوں نے جو تحریف کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اب نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تحریف مستقر نہیں ہوئی. یاد رکھیے اس کو، پچھلی کتابوں میں کیا ہوا، تحریف ہو گئی، نبیوں کا رسولوں کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی اور کتابوں میں تحریف ہو گئی، تو اب نہ نبی ہے رسول ہے اور نہ کتاب ہے، کتاب اصل شکل میں باقی نہیں ہے، کتاب اصل شکل میں باقی نہیں، تو اب لوگوں کو حق کیسے معلوم پڑے گا؟ تو ذریعہ علم ضائع ہو گیا، چاہے شخصیت کا معاملہ ہو یا کتاب کا معاملہ ہو. لیکن آج اس امت میں قرآن محفوظ ہے، لوگوں نے کوششیں کی لیکن اس میں تبدیلی نہیں کر سکے، اور احادیث میں کوشش کی اور تبدیلی کرنے میں کامیاب اس اعتبار سے ہوئے کہ عام ہو گئی وہ باتیں جو نبی کے نام سے گھڑی گئی تھی. لیکن علماء نے اسماء و رجال کے فن کی بنیاد پر، اس علم کی بنیاد پر وہ فرق کر دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نبی کی طرف سے ملنے والا علم کیا ہے اور نبی کی طرف سے نہ ملنے والا علم کون سا ہے. انسانی اضافہ اور نبی کی تعلیم میں فرق کرنے کے لیے بنیاد آج موجود ہے، پچھلی امتوں میں یہ بنیاد موجود نہیں رہی، یہ چیز باقی نہیں رہی، اس وجہ سے تحریفات جم گئی باقی رہی. اس دین میں تحریف باقی نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذہن میں، ابھی نبی کیوں نہیں، اتنا بگڑا ہوا زمانہ ہے، اب نبی کیوں نہیں، ابھی بھی تو آنا چاہیے، تو اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تحریفات کی بقا نہیں ہے. اور تحریف اور اصل میں فرق کرنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ موجود ہے، پیمانہ موجود ہے، تو اب ضرورت نہیں ہے. پچھلی امتوں میں پیمانہ ہی باقی نہیں رہا فرق کرنے کا کہ نبی کی طرف سے آنے والا علم کیا اور نبی کی طرف سے نہیں آنے والا علم کیا ہے، اس امت میں باقی ہے. اور علماء، انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علماء کے وارث ہیں، علماء ہمیشہ قیامت تک رہیں گے. جو اس کو، اس فرق کو، جو تحریفات ہیں لوگوں کی، تحریف الغالین جنہوں نے تحریفات کی ہیں، ان کو الگ کریں گے اصل سے. بہرحال تو سارے نبیوں کی دعوت توحید تھی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. کس دعوت کے ساتھ؟ دو باتیں ان کی دعوت کا جز تھی، جو ایک ہی بات کے دو الگ الگ پہلو سے اس کو جمع کرنا، اثبات اور نفی. کیا دعوت تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. سارے رسولوں کی دعوت تھی اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کی عبادت سے بچو. یہ دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک اثبات میں ہے اور ایک نفی میں ہے. اللہ کی عبادت کرو، صرف اتنی دعوت نہیں تھی کہ اللہ کی بھی عبادت کرو، اس لیے کہ لوگوں کا بگاڑ اللہ کو ترک کرنے میں بہت کم رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں زیادہ رہا ہے، اس کو یاد رکھیے. بگاڑ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے بولے اب اللہ نہیں، دوسرا ایسا ہوا نہیں، لوگوں نے کہا اللہ بھی اور یہ بھی. کیوں؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے چاہیے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. تو امتوں میں بگاڑ اللہ کو ترک کرنے کا بہت ہی کم رہا ہے، جیسے ہماری قوم ہے یہاں پر جو اللہ کو مانتی نہیں، اللہ کو جانتی نہیں ہے، اللہ نام استعمال بھی نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ہمارے اطراف جو قومیں بستی ہیں وہ اللہ کو نہیں جانتے ہیں، لیکن عربوں میں مثال کے طور پر اور عام قوموں میں تاریخ میں اللہ کو لوگ مانتے رہے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے رہے ہیں، کہ بزرگان دین صالحین یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، ان کو خوش کیا جائے تاکہ اللہ کو یہ خوش کرے, اللہ ان کی وجہ سے ہماری مانے, ہماری مغفرت کرے, ہم کو اللہ کا قرب اس وسیلے کے ذریعے سے ملے. تو نبیوں نے جو دعوت دی ہر دور میں وہ صرف اللہ کی عبادت کرو کی نہیں تھی, کیونکہ اللہ کی عبادت کرو کی دعوت اگر وہ دیتے تو کبھی قوم ان کی طرف پتھر نہیں پھینکتی. انہوں نے اس جز کے ساتھ جو کہ اصل ہے ایک دوسرا ٹکڑا اور جوڑا جو قوم کی برائی کا رد تھا. تو کیا تھا؟ وجتنبوا الطاغوت, طاغوت سے بچو. طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حد بڑھا کر اس کو آگے کر دیا جائے, جس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا جائے. مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ معبود ہے, معبود حقیقی ہے, اور باقی ساری مخلوقات رب نہیں ہیں بلکہ مربوب ہیں. اللہ ان سب کا رب ہے, وہ معبود نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے, اور مخلوق معبود ہونے کا مرتبہ نہیں رکھتی ہے. جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کی عبادت کرو ہو ہی نہیں سکتا, پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا چاہیے, پیدا کی ہوئی چیز کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. آج سورج چاند کی عبادت مت کرو, اس کی کرو جس نے ان کو پیدا کیا, خالق کی عبادت کی جائے گی مخلوق کی نہیں. یہ بنیادی قاعدہ اسلام میں, یاد رکھیے اس کو. معبود کا مقام مخلوق کے لیے نہیں ہے, مخلوق اور معبود جمع ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ مخلوق اپنے وجود میں محتاج ہے, جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ معبود اس کو اس لیے بنا رہا ہے انسان کہ اپنی محتاجی کی تکمیل کرے, اپنی محتاجی کو دور کرے. میں نہیں کر سکتا اس لیے کسی اور, تو اس کے ساتھ وہ بھی تو شریک ہے اس میں, محتاج یہ ہے تو وہ بھی ہے, وہ تو اپنے وجود میں محتاج ہے. تو جو اپنے وجود میں محتاج ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. جو اپنے وجود کی بقا اور ابتدا اور بقا دونوں میں محتاج ہے, تھوڑا مشکل پڑ رہا ہوگا کہ اپنے وجود کی ابتدا میں محتاج ہے, نہیں تھا ہوا تو کسی اور نے اس کو پیدا کیا, تو ابتدا میں اپنے وجود کی محتاج ہے, اپنے وجود کی بقا میں محتاج ہے. پیدا تو ہو گیا, اب زندہ رہنا ہے, اس کے لیے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سردی گرمی کے لیے اوڑھ رہا ہے, انگیٹھی جلا رہا ہے, بیمار ہوا دوا کھا رہا ہے تاکہ مر نہ جائے بیماری سے. تو اپنے وجود کی بقا, اپنے کو زندہ باقی رکھنے کے لیے بھی وہ محتاج ہے, وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے, وجود میں باقی رہنے کے لیے محتاج ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی ماں کے بارے میں, جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے, اللہ نے کیا کہا, کانا یاکلان الطعام, وہ کھانا کھاتے تھے. کیوں؟ کیا کھانا کھاتے تھے, کیا بڑی بات ہوئی؟ کھانا کھاتے تھے وہ اپنے وجود کو باقی رکھ نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہ کھاتے نہیں. تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے, اس لیے تم نے ان کو معبود مان لیا, خالق مان لیا. وہ اپنے وجود کے لیے محتاج تھے, وہ کھانا کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے. پھر زندہ کیسا کیا؟ اللہ کے حکم سے زندہ کیا, وہ خود نہیں کرتے تھے تو اللہ کرتا تھا. جیسے فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے تو وہ معبود نہیں ہو جاتا ہے, بچے کے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, چار مہینے جب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے ماں کے رحم میں, تو وہ روح لے کے آیا. روح کا خالق کون ہے؟ فرشتہ نہیں ہے, وہ تو کیریئر ہے, وہ تو ٹرک ہے جو لے کے آیا ہے. اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ لا کے ڈال رہا ہے, یہاں سے پہنچا رہا ہے اللہ کے حکم سے, اس کا اپنا کچھ نہیں اس میں. تو رسول جتنے بھی تھے انہوں نے کیا کی دعوت دی, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو. اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. بھائی نماز پڑھو, بہت ساری آج جو ہیں امت میں لوگ دعوت دیتے ہیں لیکن ان کی دعوت میں اصل الاصول کیا ہے؟ معروف کی دعوت دی جائے, और मुनकर को ना छेड़ा जाए, है ना। आलमी सतह पर दावत आज देने वाली एक जमात है जिसके असलुल उसूल में यह है और दावा यह है कि अल्लाह की तरफ से यह उसूल दिया गया है। ये खत्म नबूवत के बाद उसूल मिल रहा है, ऐसा उसूल जिसके सारे नबी खिलाफ हैं, यानी एक तरफ सारे रसूल हैं जो इस उसूल पर कायम है कि मारूफ की दावत दी जाए और मुनकर से मना किया जाए, एक तरफ वो सब और एक तरफ सारे नबियों का सिलसिला खत्म हुआ अभी आए नए, इनका क्या उसूल है, मारूफ की दावत दी जाए और मुनकर को न छेड़ा जाए। आप बताइए किसको माना जाए, एक तरफ इजमा है सारे रसूलों का, उस इजमा को नहीं मानना और ये इजमा को मानना बच्चों के, अब बताइए क्या है, कितनी बड़ी मुखालिफत है ये, यानी सिर्फ कुरान की मुखालिफत नहीं है, ये पिछले सारे रसूलों की मुखालिफत है, ये एक और बड़ा मामला हो जाता है। सिर्फ कुरान की मुखालिफत भी क्या है, कुफ्र है। ये तहरीफ है दीन के बुनियादी उसूल में, उस दावत में जो जिस पर सारे नबी कायम थे। आप बताइए सारे नबियों की दावत में मारूफ की दावत मुनकर से मना दोनों है, कैसे, अनिबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, ये मारूफ है कि क्या है, मारूफ है, अल्लाह की इबादत करना चाहिए, ये करने मारूफ किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए, मारूफ अच्छी चीज जिसको करना चाहिए, मुनकर बुरी चीज जिससे बचना चाहिए। तो मारूफ की दावत देना चाहिए कि अच्छा काम करो, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, है ना, कलमे नमाज की दावत, और इल्म हासिल करो, जिक्र करो, मुसलमानों का इकराम करो, दावत दो वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, तो ये क्या है, मारूफ मारूफ है, ये अच्छी चीजें हैं, इसको करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मुनकरात भी उम्मत में हैं, इंसानियत में हमेशा मुनकरात रहे हैं। अंबिया और रसूल सिर्फ मारूफ की दावत के लिए नहीं आते थे, वो मुनकर से मना करने के लिए भी आते, ये मत करो, ये मत करो, इसके लिए भी आते थे। इसीलिए यहां पर बुनियादी दावत जो सारे रसूलों की थी और ऐसी चीज जो सारी उम्मतों में बुराई आई वो क्या थी, शिर्क थी। सारे रसूलों ने अल्लाह की इबादत की दावत दी और अल्लाह के सिवा जिनको लोगों ने माबूद बना रखा है उनकी इबादत से मना भी वो करते थे। तो ये मुनकर है शिर्क, तौहीद मारूफ है, तौहीद की दावत दी, अल्लाह की इबादत की दावत दी, इसी के साथ अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने से मना भी किया, शिर्क से मना भी किया, कब्र परस्ती से मना किया, पेड़ पौधे सितारे और जिन्नात और इस तरह के फरिश्तों और नबियों की इबादत से मना भी किया। ये दूसरा हिस्सा अगर न किया जाए तो पहला हिस्सा अधूरा रह जाता है, पहला हिस्सा अधूरा रह जाता है कि एक आदमी करने का काम करे लेकिन बचने के काम से न बचे तो उस आदमी का वो काम खराब हो जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वुजू उसने किया और शर्मगाह छू ली, वुजू बाकी रहा, बोले मैंने वुजू किया ना, कहा कि नहीं, हमारे नजदीक और हदीस की रूह से एक आदमी बिला हिजाब के बगैर आड़ के अगर शर्मगाह को छू लेता है, जकर छू लेता है, फर्ज छू लेता है तो उसका वुजू टूट जाता है। या कोई कहेगा ये मसला हम नहीं मानते, ठीक है भाई, एक आदमी वुजू किया, पेशाब किया, वुजू बाकी रहा, नहीं बाकी रहा उसका वुजू, तो वो ऐसी चीज कर रहा है जिससे उसका वुजू क्या हो रहा है, टूट रहा है, उसको कहना पड़ेगा अपना वुजू बाकी रखने के लिए पेशाब से तू रुक, बार बार जाता है पेशाब करता है जब भी वुजू करता है, तो तेरा वुजू बाकी नहीं रहेगा, अगर तू चाहता है वुजू बाकी रहे तो तू जानबूझ के पेशाब जबरदस्ती मत कर, तो तेरा वुजू बाकी रहेगा। तो अपनी इबादत के जाय करने वाली चीजों से भी बचना जरूरी है, वरना इबादत करके भी क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। ये रसूल लोगों को सिखाते थे, अनिबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, लइन अशरकता लयहबतन अमलुक, शिर्क किया عمل برباد ہو جائے گا، تیری عبادت پوری برباد ہو جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ عبادت کو اور انسان کی نجات کے وسائل کو برباد کرنے والی چیز سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس لیے آج بھی امت کو جہاں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو، اللہ کو سجدہ کرو، وہیں یہ کہنا بھی ضروری ہے اللہ کے سوا دوسرے کے آگے سجدہ قبروں پہ جا کے مت کرو، اللہ سے مانگو ٹھیک ہے، لیکن غیر اللہ سے، قبروں سے، بزرگان دین سے، ان سے جا کے ان کی قبروں پہ مت مانگو۔ تو جہاں کرنے کا کام بتانا ضروری ہے، وہاں نہ کرنے کے کام سے منع کرنا بھی ضروری ہے۔ تو انبیاء کی دعوت یہ بنیادی تھی کہ توحید کا اثبات اور شرک کا انکار، اس کا رد، یہ دونوں چیزیں جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں کا، رسولوں کا دین ایک تھا اور شریعتیں الگ تھیں، اور نبیوں نے یعنی جو دعوت دی ہے اس میں معروف کی بھی دعوت دی ہے اور منکر سے بھی منع کیا ہے۔ اور آج اگر کوئی آدمی اصول نکالتا ہے اس طرح کا کہ معروف کی دعوت دی جائے اور منکر کو نہ چھیڑا جائے، اس کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے، تو یہ آدمی ایک باطل اصول امت کو دے رہا ہے، ایک غلط اصول امت کو دے رہا ہے، یہ دین میں تحریف ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ رسولوں کی دعوت میں کچھ چیزیں تھیں جس سے ان کی دعوت کو مزید تقویت ملتی تھی، اور کچھ باتیں تھیں جن سے ان کی دعوت کے لیے آسانی پیدا ہوتی تھی۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ رسول ہمیشہ قوم کی زبان میں خطاب کرتے تھے۔ مقصود کیا ہے؟ قوم کا فہم، اصل الفاظ کی تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ ان الفاظ سے جو بات سامنے آتی ہے اس بات کا سمجھنا ہے۔ اس کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ قوم پر وہ حق کو واضح کر دے۔ مقصود یہ ہے کہ صرف جملہ پہنچایا نہ جائے، بلکہ اس جملے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ بھی پہنچایا جائے۔ اس سے ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر عربی میں کسی حدیث کو پڑھ کے سنا دے، سامنے والے سے پوچھے مانتا، اس کو نہیں معلوم یہ حدیث بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بولے ابھی تو میں نہیں مانتا، بولے کافر ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بات بتائی نبی کہ تھی نہیں مانا اور میرے کو سمجھا ہی نہیں ابھی تک، اس کو نہیں سمجھا ہے۔ تکفیر کے مسئلے میں یاد رکھیے کہ تکفیر کے مسئلے میں آدمی صرف تبلیغ پر قناعت نہ کرے، بلکہ تفہیم بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی بات پہنچایا، ختم، مانتا نہیں مانتا، باہر ہو گیا تو ابھی، ایسا نہیں، بلکہ اس آدمی تک بات پہنچی لیکن اس بات سے جو بات سامنے آتی ہے، جو مطلب نکلتا ہے اس سے، وہ اس کو نہیں سمجھا تو واقعی اس پر اتمام حجت ہوا نہیں ہوا، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ بات پہنچانے سے بات سمجھ میں آئے، صرف پہنچا دینا کافی نہیں ہے۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک، دائی کو چاہیے کہ وہ اصل بات صرف پہنچانے کی بجائے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا فہم بھی پہنچائے۔ اگر ایک آدمی ایک حدیث سنتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، تو اس میں یعنی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس نے تبلیغ کی، بلغانی ولو آیا، یہ تبلیغ ہے، اس کو ثواب ملے گا پہنچانے کا۔ نظر اللہ امرا ان سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره، کہ ایک اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے حدیث سنے، اور اس کو محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے، جو سنایا ویسا ہی، یہ تبلیغ ہے، جو کا تو پہنچانا، یہ حفاظت علم ہے۔ لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کو صحیح طور سے سمجھ کر اس کے فہم کو بھی دوسروں تک پہنچانا، جو کا تو سنا اور پہنچایا، لیکن ساتھ ہی اس میں کیا بات سامنے آتی ہے وہ بات لوگوں کو سکھانا، اس کو کہتے ہیں تفقہ، دین کی گہری سمجھ۔ اسی لیے انبیاء صرف اللہ کی کتاب کو پہنچاتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء اس کتاب کے الفاظ کے ساتھ اس کتاب سے نکلنے والے حکم، اس سے نکلنے والی باتیں یہ بھی قوم کو سکھاتے تھے۔ اور علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو قرآن و سنت، قرآن اور حدیث کے الفاظ لوگوں تک پہنچائیں، اسی کے ساتھ ساتھ امت کو پیش آنے والے مسائل جو بعد کے دور میں آئیں گے، جو پچھلے دور میں نہیں آئے، قرآن و سنت سے اجتہاد کر کے ان نئے مسائل کی، جن کی جو بظاہر یعنی قرآن و سنت میں لفظاً لفظاً اس کا جواب موجود نہیں ہے، وہ استنباط کر کے، اجتہاد کر کے ان مسائل کا حل آنے والے دور میں قیامت تک دیتے رہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد، استنباط۔ تو انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں، اور لوگوں کے اوپر اتمام حجت تبھی ہو سکتا ہے جب وہ بات سمجھ لیں اور انکار کریں۔ ہم تکفیر میں جلدی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو بات سمجھی کہ نہیں، میں نے حدیث بتایا اس نے مانا نہیں، اس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ جب تک مسئلہ سمجھ نہ لے وہ، تب تک اس پر اتمام حجت نہیں، حجت پوری نہیں ہوئی، اور سمجھنے کے بعد جب وہ انکار کرے گا، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، پھر انکار کیا ضد میں آ کر، تب جا کر اس کی تکفیر ہوتی ہے۔ اور ہم کو ضرورت نہیں کسی کی تکفیر کرنے کی، تکفیر ایک شرعی حکم ہے جو بغیر وحی کے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے طور پر کسی کو بھی کافر بول دے، نہیں، قطعیات اور واضح بات کے انکار کرنے کے بعد جس کے بارے میں قرآن و سنت میں آیا ہو کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس پر ہی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہوتے ہیں، لیکن کم علم والا آدمی اس میں بہت سپیڈ میں ہوتا ہے۔ جتنا کم علم انسان کے پاس ہوتا ہے، اتنی سرعت تکفیر میں اس کی ہوتی ہے، اتنی تیزی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ بڑا آدمی جہاں شوق لگتا ہے وہاں ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن بچہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، چھری بھی پکڑتا ہے وہ، کہیں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، کہیں بھی کود جاتا ہے، ٹیرس پہ سے بھی کود سکتا ہے وہ، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو نتائج معلوم نہیں۔ جس کو نتائج معلوم نہیں ہوتے ہیں وہ بہت بہادر ہوتا ہے، لیکن اس کی بہادری کب ختم ہوتی ہے؟ نتائج کے بعد۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تو اللہ نے رسولوں کو جو یعنی ذمہ داری دی، وہ صرف تبلیغ کی نہیں تھی، بلکہ کس کی تھی؟ تبیین، وضاحت کی، اللہ کا پیغام سمجھانا۔ دوسری بات اسے معلوم ہوئی کہ رسول جتنے بھی آتے تھے وہ کس زبان میں آتے تھے؟ قوم کی زبان میں۔ آپ بتائیے، کوئی بھی، اسے بھی یہ بات بھی سامنے آتی ہے، اور لوگ جو یعنی کنفیوژن ہوتا ہے کہ انڈیا میں کیوں نہیں بھیجا اللہ نے ہمارے لیے رسول، عرب میں کیوں بھیجا؟ تو وہ عربوں کے لیے تھے۔ آپ بتائیے، دنیا میں کیا ہمیشہ ایک زبان رہی ہے؟ دنیا میں مختلف علاقے، جب عرب میں لوگ تھے عربی بولتے تھے، چین میں چینی تھے، اور ہندوستان میں معلوم نہیں سنسکرت یا کیا بولتے ہوں، اور کسی اور افریقہ میں اور کسی اور زبان میں لوگ الگ الگ زبانیں بولتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب آپ نبی بنائے گئے، تو دنیا میں ایک زبان اس وقت میں نہیں تھی۔ اب آپ بتائیے، اگر چین میں بھیجا جائے، اگر کوئی آدمی بولتا ہے عرب میں کیوں، دوسرے ملک میں کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرے ملک میں اللہ اگر بھیجتا، چین میں بھیجتا، تو عرب والے بولتے عرب میں کیوں نہیں، ہندوستان والے، افریقہ والے، یا کسی اور ملک والے بولتے کہ یہاں کیوں نہیں؟ تو یہ اعتراض کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک رسول ایک ہی جگہ پر ایک ہی قوم کی زبان میں بول سکتا ہے، وہاں کے لوگوں کو رسول دعوت دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اسی قوم میں سے وہ چنا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ رسول آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ نہیں، رسول اس کسی ایک قوم سے لیا جاتا ہے۔ اب ایسی قوم کون سی ہے، یا اس وقت میں کون سی تھی جو ساری زبانیں بولتی تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو اساس بنایا جاتا ہے اور اس قوم میں سے رسول چنا جاتا ہے اور وہ اس قوم کی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ قوم اگلی قوموں تک جاتی ہے۔ یہ قاعدہ اللہ کا ہے، اور پچھلی قوموں میں ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے وہ عالمی رسول نہیں تھے، صرف ایک رسول ہیں جو کیا تھے؟ عالمی رسول۔ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بولے پھر کیسا؟ تو آج دیکھو ایسا ہے، آج عالمی سطح پر اسلام ہے کہ نہیں ہے، کون سی زبان بولنے والے ہیں، جو اسلام نہیں مانتے, ہر زبان والے ہیں. تو اللہ نے کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں رسول کا آنے کا, کیونکہ رسول ایک ہونے کے باوجود بھی عالمی سطح پر اسلام تمام زبانوں میں عام ہو چکا ہے. تو رسول ان کے بارے میں قاعدہ یہ تھا کہ اس قوم کی زبان میں آتے تھے جن میں ان کو بھیجا جاتا تھا, اور رسول ابدی نہیں ہوتے ہیں, یعنی ہمیشہ جینے والے ہوتے ہیں نہیں, ان کو موت بھی آتی ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, اللہ نے خود کہا کہ یعنی آپ سے پہلے جو بھی آئے ان میں سے کسی کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں دی ہے. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, کہ آپ کو اگر موت آ جائے تو کہ یہ لوگ باقی رہنے والے ہیں, ہمیشہ باقی رہیں گے. ہر انسان کو موت آنے والی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت آنے والی ہے. تو رسول ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں, ایک دور کے لیے ہوتے ہیں. اس دور میں ایک قوم کے پاس وہ ہوتے ہیں, اس قوم کی جو زبان ہوتی ہے اسی میں ان کو بھیجا جاتا ہے, پھر بعد میں افراد دوسرے علاقوں میں جا کے دعوت دیتے ہیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات, رسولوں کی دعوت میں معین و مددگار چیزیں یہ بھی تھیں کہ رسولوں کو کتاب اور معجزات دیے جاتے تھے. کتاب رسول کے بعد باقی رہتی تھی, معجزات رسول کے ساتھ چلے جاتے تھے. معجزات کی وجہ سے رسول کی حقانیت اہل باطل کے مقابلے میں سمجھنا آسان ہوتا تھا. معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عاجز کر دی ہے, جب وہ سامنے آ جائے تو آدمی عاجز ہو جائے, اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے, اس کے پاس اس کے مقابلے کے لیے کچھ طاقت نہ رہے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھے, جادوگر. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا, فرعون اور اس کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام کا عصا دونوں کے لیے مصیبت بنا اور کچھ کے لیے ہدایت کا. مثال کے طور پر جادوگروں کے مقابلے میں جب انہوں نے سانپ ڈالے زمین پر تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ڈالے, عصا ڈالے. وہ عصا کیا ہو گیا, سانپ بن گیا. جادوگروں کی رسیاں آسے بھی سانپ بنے, انہوں نے ڈالا تو وہ بھی سانپ ازدہا بنا. علماء نے کہا کبھی وہ ازدہا بنتا تھا کبھی سانپ, کیونکہ کہیں قرآن میں جان نن ولا مدبرن ولم یعقب کہا ہے, جان سانپ کو کہتے ہیں, اور ثعبان مبین بھی آیا ہے ازدہا کو بولتے ہیں. تو کبھی وہ سانپ بن جاتا تھا کبھی ازدہا, یعنی ملٹیپل ایک ساتھ الگ الگ بنتا تھا وہ. تو اس سانپ نے یا اس ازدہا نے سارے سانپوں کو رسیوں کو کیا کر دیا, تلقف ما صنعوا, سب کو نگل لیا, سب کو برباد کر دیا. تو ان میں سے بہت سو کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنا. جادوگر بھی کیا ہوئے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, وہ ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر, ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا. تو ان کے مقابلے میں وہ کیا ہو گئے, عاجز آ گئے, ان کے پاس کچھ ایسا بچا نہیں کہ اب اس ازدہے کا سانپ کا مقابلہ کسی اور جادو سے کیا جائے, فیل ہو گئے وہ, مطلب عاجز ہو گئے. اسی طرح سے آپ دیکھیں فرعون ہے, جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد فرعون پیچھے پڑ گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کے لیے کہا جلد ہی, فرعون سے پہلے رات و رات, عصر بعبادی. پیچھے سے فرعون آیا, اب یہ کنارے پہنچے, وہ بھی آ رہا ہے نزدیک نزدیک. انہوں نے اللہ نے کیا کہا, فضرب عصاک البحر, یعنی اپنا جو ہے بحر پر اپنا عصا مارو. تو 12 راستے اس میں سے بن گئے, ساری قوم اس میں سے گزر گئی. پیچھے سے فرعون بھی آیا, اب فرعون کی پوری طاقت ہے, اس کے پاس جادوگر کیا کچھ نہیں اس کے پاس, لیکن وہ جو راستہ بنا تھا اس عصا کے ذریعے سے, جو کہ ایک معجزاتی عصا تھا, عام عصا نہیں تھا, اللہ کے حکم کے تابع تھا وہ. تو جو راستہ بنا اللہ کے حکم سے کیا ہو گیا, وہ راستہ جب یہ پار ہو گئے تو وہ راستہ ختم. ان کے لیے بنا تھا, وہ سب کے لیے نہیں, ٹیمپرری تھا وہ, پرماننٹ نہیں تھا. تو فرعون اسی راستے پر چلا یہ سمجھ کر کہ راستہ بن گیا ہے, لیکن اس راستے پر چلنے والے فرعون کے لیے نجات نہیں تھی, اس راستے پر چلنے والے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کے لیے نجات تھی. تو فرعون کیا ہو گیا, اس میں ڈوب گیا, کچھ نہیں کر سکا وہ. تو معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے جواب سے لوگ عاجز ہوں, چاہے وہ لفظی اعتبار سے ہو, کلام کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ اس کے جواب مادی اعتبار سے ہو, کسی ترکیب کے اعتبار سے, اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہو. اس لیے آپ دیکھیں اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے. انما اوتیتہ وحیا, مجھ کو وحی دی گئی ہے. اب اللہ نے چیلنج کیا کیا, اس کی طرح بنا کے لاؤ. کن لوگوں سے کیا؟ گونگوں سے, اجمیوں سے, سب سے, اور اسپیشلی کس سے؟ اب بتائیے, ایک زبان ہے, کچھ لوگ اس زبان میں کچے ہیں اور کچھ لوگ اس زبان کے ایکسپرٹ ہیں. جب ایکسپرٹ فیل ہو گئے تو کچے پاس ہوں گے؟ کچے کیسے پاس ہوں؟ ایکسپرٹ اس زبان کے, اس زبان کے ماہرین اس دور میں تھے. ان سے کہا گیا کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پورا مت لاؤ, سورت لاؤ, ایک سورت لے آؤ اس کی طرح سے. لیکن وہ ایک سورت لائے کیا؟ تاریخ بتا رہی نہیں لائے ان لوگوں نے. تو عاجز آ گئے کہ نہیں آئے؟ عاجز آئے وہ لوگ. اور یہ نہیں کہا کہ تم میں سے یہ ایک آدمی پیش کر رہا ہے نا, تم بھی ایک آدمی کو چنو اس کو بولو کرنے کے لیے. اللہ نے کہا تم سب جتنے تمہارے مددگار لینا چاہو سب کی مدد لے لو. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ. لیکن وہ لوگ کر سکے اس طرح سے نہیں کر سکے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, یعنی اللہ نے خود فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, کہ تم اگر نہیں کر پاؤ اور تم نہیں کر پاؤ گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جو یعنی تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے, کفار کے لیے یا جو بھی اس طرح سے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی کتاب دی ہے جس کا جواب نہیں پیش کیا جا سکتا ہے, جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھیے عیسائیوں نے کوشش کی, ایک انہوں نے نیو ٹیسٹمنٹ انجیل اس طرح کی بنانے کی کوشش کی کہ جو قرآن ہی کے انداز پر ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ پہ بھی کتاب موجود ہے, الفرقان یا کچھ طرح اس طرح کا کچھ نام اس کا ہے. اور اس میں شروعات میں ان کو بھی میں نے دیکھا ہو کتاب, پوری کاپی قرآن کی ہے, لیکن ایسی ہے کاپی کہ ایک دم بدتمیز, ایک ایسا انسان جو بے ادب, جس کو آتا ہی نہیں بولنا, ایک ایسا آدمی جو زبان جانتا ہی نہیں ڈھنگ کی, وہ اگر کسی کو کاپی کرے تو کیسا ہوگا زبان کے ماہر کو؟ یعنی ایک بچہ ہے, توتلا بچہ, ابھی ابھی بولنا سیکھا ہے امی ابو, وہ اگر کسی قاری کی کاپی کرنا شروع کرے آپ بتائیے کیا حال ہوگا؟ یہی حال اس کا ہے. اس میں کئی جملے ہیں جو قرآن کے ہیں, کئی جملے ہیں جو قرآن ہی کے جملے کاپی کے بھی آئی نہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک دم ٹوٹل کاپی رائٹ ہے یہ قرآن کا, یہ کاپی کیا ہے پورا. اور اللہ نام کاپی کیا ہے, اللہ نام کاپی کیا اس میں, اللہ جہاں بھی اللہ ہے. لیکن مقصد اس کا کیا تھا؟ عربوں کو دھوکہ دینا کہ عرب اس کو کیا سمجھے, قرآن کی طرح سمجھ کے. کئی لوگ ہمارے یہاں تو قرآن سے ویسے بھی قوم دور ہے, تو قرآن دو یا یہ دے دو آدمی لے لے گا قرآن سمجھ کے, اور ایسا ہوا ہے. تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے, لیکن پچھلے معجزات میں اور اس میں ایک فرق بڑا یہ ہے کہ معجزات قوم کے ساتھ باقی نہیں رہتے تھے, لیکن یہ ایک معجزہ ہے جو ماننے والوں کے ساتھ باقی ہے. ہر آدمی کے گھر میں معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک ایسی کتاب جس نے قوموں کو عاجز کر دیا ہے اس کے جواب سے. صرف کلام کی حد تک آپ دیکھیں, نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو اور بھی زیادہ بات بڑھ جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں ادبی اعتبار سے, کلام کی قوت کے اعتبار سے ہی خود ایک معجزہ ہے. اس لیے کہ جو آدمی اس کے بالمقابل کچھ پیش کرنا چاہتا ہے اس کو کاپی کیے سوا نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ ایسا لٹریچر ہے جس کی نظیر عرب میں موجود نہیں ہے. ایک نیا ہے, ایک عجیب چیز ایسی ہے کہ جو نظم نہیں ہے, پوئٹری نہیں ہے, پروز ہے, یہ نثر ہے, لیکن ادب اتنا, کلام کی بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو نہ آپ یعنی ٹوٹلی نثر کہہ سکتے ہیں نہ ٹوٹلی نظم کہہ سکتے ہیں, حالانکہ ہے یہ نثر ہی, کیونکہ اس کا انداز ایسا ہے آپ پڑھتے چلے جائیں ایک عجیب سی تغنی اس میں کر سکتے ہیں. ورنہ آپ دوسرا کلام, کوئی آدمی ہے, اب میں یہ بات کر رہا ہوں جو کچھ بھی, اس کو میں ترنم میں کہنا شروع کروں تو آپ لوگ بھاگ جائیں گے, ہنسنا شروع کریں گے. لیکن کیا بات ہے کہ قرآن قاری پڑھتا ہے اور پیچھے لوگ ہچکیاں لے کے روتے ہیں, ایسا کیا پاور اس کے اندر ہے؟ ٹھیک ہے, ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کو کیسا بھی پڑھے تو فرق نہیں پڑے گا, عرب ہیں وہ, ان کو تو سادہ قرآن پڑھو تو اچھا نہیں لگے گا, تغنی سے پڑھو تو اچھا لگے گا, کیونکہ خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو تغنی سے نہ پڑھے, ترنم سے نہ پڑھے, ترس سے نہ پڑھے. آپ بتائیے کیا ہے وہ؟ یہ معجزہ ہے. تو انبیاء کو معجزات دیے جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا, دوسرے معجزات بھی تھے آپ کے, کنکریوں کا ذکر کرنا اور اسی طرح سے پیڑ کا آپ کے لیے آ کے شہادت دینا, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو سب سے بڑا اور سب سے اصل معجزہ جو آپ کا تھا وہ کیا تھا اور ہے؟ قرآن کریم, جس سے آج افسوس کے امت مسلمہ میں بہت سارے افراد دور ہیں, بلکہ پڑھے لکھے بھی کیا بولتے ہیں, دیپ میں جاؤ مت گمراہ ہو جاؤ گے, اور اس کے لیے 15 علوم چاہیے. آپ بتائیے قرآن سے دوری, یہ اس معجزے سے دوری ہے جو دوسری قوموں پر فکری اعتبار سے غالب آنے کے لیے ضروری ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا ہر دور کے لیے. اللہ نے خود کیا فرمایا, وجاہدھم بہ جہادا کبیرا, کفار سے لڑنے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے, سب سے بڑی جو جنگ ان سے ہوگی, جہاد کبیر جس کو کہا, کس کے ذریعے سے جہاد کبیر کرنا ہے؟ وجاہدھم بہ, اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کرو. تو سب سے بڑا ویپن مسلمانوں کا ہے یہ, کیونکہ یہ دور فکری جنگ کا ہے, انٹلیکچوئل وارفیئر ہی ہے, کسی کو نظریاتی سطح پر ہرا دو ہار گیا, پوری قوم پیچھے ہو گئی, یہ علمی جنگ کا دور ہے. اور اللہ نے ایک ایسی کتاب چھوڑی, ایسی کتاب دی انسانیت کو جو کہ واقعی علم ہے. اب عصا وغیرہ جو ہے سائنسی دور میں آج وہ چیز نہیں چلے گی, آج تحقیق کا دور ہے, آج حقائق کا دور ہے, آج فیکٹس کا دور ہے. اس دور میں یہ کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پرانی ہے, لیکن یہ کتاب جو دوسری کتابیں اس کی طرح ہیں جو مذہبی کتابیں مانی جاتی ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں, سائنٹیفکلی آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہیں وہ سب. اس کی تعلیمات جدید تحقیقات کے نتیجے میں ایک دم اندھ شردھا بن چکے ہیں, سپرسٹیشنز بن چکے ہیں, توہمات ثابت ہو چکے ہیں. لیکن یہ وہ ایک کتاب ہے جس کی تعلیمات توہمات نہیں, بلکہ اس سے پہلے لوگ اس کو توہمات کر کے ترک کرتے تھے, سپرسٹیشن کہہ کے چھوڑتے تھے, آج سائنسی تحقیق سے مزید یہ فیکٹ ثابت ہو چکے ہیں. کیسی کتاب ہے کہ نہیں کر, یہ معجزہ کہ ایک آدمی اس کا جواب نہ دے, کسی سائنس یہ ایسا کیوں قرآن میں, اور کیا بولوں میں, مطلب یہ تحقیقات پہلے تھی نہیں, یہ آج معلوم ہوا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, کچھ جواب ہے اس کے بدلے میں؟ کیا جواب دوں میں اس کے بدلے میں, کیا ایکسپلینیشن ہے؟ کوئی ایکسپلینیشن نہیں, کچھ نہیں بول سکتا ہے آدمی. اور بڑے بڑے سائنسدان سے پوچھا گیا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہم کو تو یہ لگتا کہ یہ اوپر سے آئیے پھر, کیونکہ انسانی ہیومن ایکسپلینیشن اس کے لیے پاسبل نہیں ہے, انسانی اعتبار سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کہ کیا ایکسپلینیشن دے گا آدمی. کیسا کہ ایک انسان اور وہ انسان کیسا انسان, کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, سائنسداں تھے, امی ہے, کون سی یونیورسٹی تھی اس علاقے میں, کیا تھا ان کے پاس, کھجور اور مینگنی اور دودھ, اور کیا تھا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں, ان پڑھ لوگ, بعث فی الامیین, امیین میں ان پڑھ لوگ, یعنی میجورٹی ان پڑھ, ان میں اللہ نے رسول بھیجا جو خود بھی کیا ہے, امی. اور بھی مشکل جواب دینا, یہ کتاب ہے. تو معجزات نبیوں کو دیے جاتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزہ دیا. پچھلے نبیوں کو, رسولوں کو معجزہ اور کتاب دی جاتی تھی, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ایک کر دیا کہ یہ کتاب ہی معجزہ رہے گی, اور یہ کتاب بعد میں امتی کے ہر امتی کے پاس رہے گی, ہر امتی کے پاس وہ معجزہ رہے گا جو اس نبی کو دیا گیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے دیا وہ اس امت کو بھی دیا, اس سے زیادہ اس امت کا شرف کیا ہوگا؟ اور اس سے زیادہ بدقسمتی مسلمان کی کیا ہوگی کہ آج اس سے سب سے زیادہ دور ہے. یہ کتاب زندگی کے لیے تھی, اس کو مردوں کے لیے مسلمان نے کر دیا. نہیں مر رہا تو مار دو اس کو پڑھ کے سورہ یاسین, اور مر گیا تو قرآن خوانی کر کے پہنچا ثواب اس کا. مرنے والے کے لیے اور مرے ہوئے کے لیے اس کو کر دیا, حالانکہ کتاب ایسی کتاب ہے جو مرے ہوئے کو زندہ کرتے ہیں. ایک آدمی کفر اور شرک میں پڑا ہوا ہے, مردہ ہے وہ, یہ کتاب پڑھ کے اس کے دل میں ایمان, اس کے اندر حیات پیدا ہوگی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اس طرح سے ہم نے اے نبی اپنے حکم میں سے ایک روح آپ کی طرف بھیجی. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے. روح کیا کرتی ہے؟ مردہ میں آتی ہے روح تو کیا ہوتا, بے جان میں آتی ہے تو زندہ ہو جاتا ہے. یہ علم کی روح ہے. لما یحییکم, اللہ نے کیوں کہا استجیب للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم, تم کو جب پکارے اللہ اس کے رسول کی طرف سے پکار آئے تو تم ان کی طرف جاؤ, بات پر لبیک کہو, رسول کی طرف جاؤ تم مانو. کیوں؟ لما یحییکم, کیونکہ رسول کی تعلیمات میں حیات ہے. بہرحال یہ لمبا ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو معجزات دی. اللہ فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھو کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا, آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر, رسول آئے تو کیسے آئے؟ جاؤوا بالبینات, دلیلیں لے کر آئے. بینات سے مراد قولی دلیل بھی ہو سکتا ہے, معجزہ بھی ہو سکتا ہے. بینات کس کو کہیں گے؟ جو واضح کر دے حق کو, جو حق کو واضح کر دے. والزبر, اور کتابچے لے کر آئے, چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر آئے. والکتاب المنیر, اور ایک نور دینے والی کتاب لے کر آئے. علماء نے, بعض علماء نے کہا اس سے مراد تورات ہے. تو چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی دی گئیں, جیسے صحف ابراہیم اور موسیٰ اللہ نے کہا, ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے, اور بڑی کتابیں بھی ملی جیسے تورات ہے. تو کسی کو چھوٹی کتاب ملی, کسی کو بڑی کتاب ملی. یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 184 ہے. تو رسولوں کو معجزات دیے گئے جس سے ان کی دعوت کی تائید ہوتی تھی, ان کو کتابیں دی گئیں جو ان کی تعلیمات کے حق ہونے کو مزید ثابت کرتی تھیں, اور لوگوں کے لیے ان کی تعلیمات کے لینے کا ذریعہ تھی. اسی طرح سے یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ معجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے, کہ جب چاہے معجزہ دکھا دے, رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. اپنی طرف سے کوئی رسول معجزہ نہیں لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله, کہ کسی رسول کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے, ہاں اللہ کے حکم سے لا سکتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی رسول کوئی نشانی لے آئے, کوئی معجزہ لے آئے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ آیت سورہ الزمر کی ہے, آیت نمبر 78. اس میں اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لایا جا سکتا ہے نہیں. اور کرامت, کرامت تو جب چاہے کر سکتے ہیں, اور معجزہ اللہ فرما رہا ہے, معجزہ رسول اپنی طرف سے نہیں لا سکتا ہے. کرامت کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. لیکن کرامت کون سی؟ جوا کی کرامت ہو. بیڑی کو سگریٹ بنا کے دکھا رہا ہے تو کیا کرامت ہے؟ بیڑی کا سگریٹ ترقی اپڈیٹ ہو گیا ہے, یہ کرامت نہیں ہے. کہ ایک آدمی حرام چیزیں کرے, کفریات بکے, یہ کرامت نہیں ہے. اپنے کاہن یا نجومی ہونے کا ثبوت دے, جا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا, میں بول رہا نا, تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کرامت نہیں ہے, یہ دھوکا ہے. اس کو استدراج علماء نے کہا ہے کہ کوئی آدمی شیاطین کی مدد سے بہت ساری چیزیں ایسی بعض اوقات کرتا ہے جو فوق الفطری ہوتی ہیں, جو سپر نیچرل ہوتی ہیں, عام حالات سے ہٹ کے ہوتی ہیں. جیب میں ڈالا, نوٹ نکالا, جیب دیکھی تو خالی ہے, پھر جیب میں ڈالتا ہے, نوٹ نکالتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, کرامت نہیں ہے یہ. किसी को रेस के घोड़े का कौन सा नंबर आने वाला है पहले ही बता दिया, ये करामत है। हराम है ये चूहा। कोई बोले बताओ पत्ते जो ताश खेलते हैं, कोई भी बताओ मैं उसका बराबर बगैर देखे बताता हूं क्या है, यक्का दुर्री जो भी है इस तरह से बताता हूं। ये क्या है, ये करामत है, ये लोगों को जुआ खेलना सिखा रहा है। तो बहुत सारी हराम चीजें होती हैं, आदमी ये नहीं देखता है, ये देखता है बस इतना देखता है कि अजीब गरीब है इसका मतलब बाबा है, अजीब गरीब हराम भी है ये भी तो देख, अजीब गरीब है लेकिन हराम है ये इसकी जिंदगी क्या है ये नहीं देखता आदमी। तो शयातीन की मदद से ये होता है, हदीसों में आया इसकी तफसील का मौका नहीं है। बाद शयातीन मदद करते हैं, बहुत सारे इस तरह के धोखेबाज लोग होते हैं उनकी, और उनको भी बाज औकात मालूम नहीं होता है कि ये मेरा नहीं है किसी और का है। जैसे बड़ी गाड़ी को धक्का दे दे, गाड़ी हिल गई, बोले करामत मेरी करामत, मेरे अंदर पावर आ गया, इसको क्या मालूम है, इसको जिन्ना थोड़ी दिख रहे ढकेल रहे हो, इसको लग रहा है मैं टच किया तो जा रहा हूं, मैं ऐसा किया तो वो आ रहा है, तो उसको लगता है मैं कर रहा हूं। जिन्नात लेके जाते हैं दो साहब, जिन्नात दिखते नहीं, क्यों, ये अपने आप को जब ये ऐसा समझने लगेगा दावे करने लगेगा, जैसे फिरौन ने दावा किया अन रब्बुकुमुल आला, ये दावे करेगा, लोगों को करके बताएगा, लोग इसके पास आएंगे, ये है ही बदतमीज नालायक है, ये अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं करता, फासिक फाजिर है, चरस गांजा पीता है। अब ऐसे के पीछे जब कौम आएगी इसकी करामत देखकर तो उनकी शामत नहीं आएगी तो क्या होगा, वो भी इस जैसे काम करेंगे, फिर वो भी वैसे ही काम करेंगे जैसे ही बताएगा। तो ऐसे गलत आदमी को शयातीन चुनते हैं और उसके जरिए से अजीब गरीब चीजें करवाते हैं, कौम भीड़ उसके पास जमा हो जाती है और फिर वह जैसा चाहता है कौम को गुमराह करता है। ये पूरी कहानी उम्मत मुस्लिमा में आमतौर से ऐसा ही होता है, ऐसी होता है। तो ये मौजजात अलग है, और अल्लाह के नेक बंदे कभी अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज उनके लिए कर देता है जो उनकी इज्जत का जरिया बन जाती है। करामत किससे है, इकराम से है। करामत क्या होती है, अल्लाह की तरफ से मदद ऐसी कि किसी बंदे का काबिले इकराम होना साबित हो, ये नेक बंदा अच्छा बंदा है और अल्लाह इसकी तरफ है, अल्लाह इसका है, तो कुछ ऐसी चीज अल्लाह ताला उसके हाथ पर कर देता है कि जो अजीब गरीब होती है और उसका हक होना साबित होता है। लेकिन उसकी जिंदगी भी वैसी होना चाहिए, यह नहीं कि आदमी फिस्क फजूर में पड़ा हुआ हो, कुफरियात और शिरकियात में पड़ा हुआ हो और अजीब गरीब चीज करके लोगों को अपनी तरफ खींच ले, ये करामत नहीं है, ये इस्तेदराज है, ये जादू है। तो हम करामत को मानते हैं लेकिन करामत वली के हाथ में नहीं होती है, अल्लाह के नेक बंदे के हाथ में नहीं होती है, अल्लाह जब चाहता है उसको जाहिर करता है और बाद वक्त उसको खुद को भी मालूम नहीं होता क्या हुआ। रसूलों का किरदार खुद रसूलों के हक होने की दलील थी, क्योंकि रसूल हक बोल रहे हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनका अपना किरदार वो खुद एक दलील थी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा कुल, ए नबी आप कहिए, लौ शा अल्लाह मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही, ए नबी आप कहिए अगर अल्लाह की चाहत होती तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं तुमको एक किताब पढ़ के सुना था, अल्लाह की आयतें पढ़ के सुना था, और कभी भी मैं तुम्हें इन सारी चीजों की खबर नहीं देता जो मैं तुमको दे रहा हूं, वला अदराकुम बिही, मैं नबूवत का दावा ही नहीं करता अगर अल्लाह को मंजूर ना होता। अल्लाह की तरफ से इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं नबी और रसूल हूं, अल्लाह की तरफ से इल्म आ रहा है तो मैं तुमको समझा रहा हूं सिखा रहा हूं, अगर अल्लाह चाहता नहीं भेजना तो मुझको नहीं बनाता नबी, मुझको नहीं बनाता रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा और कहा फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून, मैं अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे सामने गुजार चुका हूं इससे पहले, तुमको अकल नहीं है, तुम गौर नहीं करते, मेरी जिंदगी तो देखो कि मैं अपनी जिंदगी के 40 साल एकदम साफ सुथरी जिंदगी गुजारा हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने, मैं इतनी जिंदगी में लोगों के बारे में झूठ नहीं बोला हूं, मैं अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकता हूं। इसलिए हिरकल ने, जो सहाबा गए थे वहां पर, हिरकल ने पूछा था कि लोगों के बारे में कभी वो झूठ बोलते हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, تو جو صحابہ وہاں پہ تھے انہوں نے غالباً حضرت جعفر تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ابو سفیان بھی اس وقت میں تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے بھی کہا نہیں. ابو سفیان نے کہا لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اس نے کہا کہ جب لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کے معاملے میں کیسا جھوٹ بولیں گے. تو یہاں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے کہا بتاؤ ان کو, بولو ان کو کہ میں تمہارے سامنے زندگی کا حصہ گزار چکا ہوں, کبھی میرے خیال میں بھی نبوت نہیں تھی. ایک آدمی سیاست میں جانا چاہ رہا ہے, پالیٹکس میں جانا چاہ رہا ہے, کیسے معلوم پڑتا؟ اس کے فلیکس لگنا شروع ہوتے دھیرے دھیرے. برتھ ڈے کا آپ کے لیے شرط جو بولتے ہیں نا, سب ہماری طرف سے آپ کے لیے شبھیچھا, چالو ہو جاتے ہیں وہاں پہ فلیکس لگنا شروع ہوتے ہیں. اس کے معلوم پڑتا لوگوں کو یہ اس کا کچھ ارادہ دکھ رہا ہے الیکشن میں آنے کا, ادھر ادھر وہ پروگرامس میں دکھنے لگتا ہے, تھوڑے کپڑے کھادی کے پہننا شروع کرتا ہے. تو ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں جانے والا ہے, یہ عہدے کے لیے اس کے لیے کچھ کرنے والا ہے, اس کے الفاظ کچھ ملنے لگتے ہیں, اسے بولنا شروع کرتا ہے, ایسا سیاسی قانونی زبان وہ استعمال کرنا شروع کرتا ہے, غریبوں کے ساتھ کچھ فوٹو نکالنا شروع کرتا ہے, وہ کتابیں بانٹتا ہے, کچھ کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے, کسی کے دو گلے ملتے ہوئے فوٹو آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے نیوز میں آنا شروع کرتا ہے, وہ کسی کے خلاف مہم شروع کرتا ہے حق کی, وہ ستیہ گرہ کرنا شروع کرتا ہے, کیا کچھ نہیں کرنا شروع کرتا ہے وہ. تو لوگوں کو لگنے لگتا ہے یہ آنے والا اگلے الیکشن میں پانچ سال میں یہ اگلے اس میں کھڑے ہونے والا دکھتا ہے ہم کو. ایک آدمی کے کردار سے ماضی سے شروع ہو جاتا ہے اگر فیوچر میں کچھ کلیم کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 40 سال گزرے, کبھی آپ کی زبان سے نبوت کی کوئی بات نہیں, کبھی آپ کی طرف سے اس طرح کا کوئی اظہار خیال نہیں, کبھی آپ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ نہیں کہ لوگوں کے لیڈر بننا چاہ رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کبھی نہیں. آپ اپنی اکیلی زندگی غار حرا میں جا رہے ہیں, آرام کرنے وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, آپ لوگوں سے دور الگ تھلگ, سب بازاروں میں چل رہے پھر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, سب سادہ زندگی ایک دم, کوئی کلیم نہیں, کوئی کلیم نہیں. مزید زندگی ان تمام گندگیوں سے پاک جو اس قسم کے لوگوں میں ہوتی ہے, کبھی جھوٹ نہیں, کبھی دھوکہ نہیں, کبھی ظلم نہیں, کبھی کچھ نہیں. آپ کی زندگی خود اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اگر کسی کے پیچھے چلا جا سکتا ہے تو یہ انسان ہے. یعنی اگر آپ کچھ کہہ دیں تو کوئی نبی مانے نہ مانے, واقعی انسان اس لائق ہے کہ اتنا تجربہ کار, اتنا سمجھدار, حکمت والا انسان اور اتنا با اخلاق, سچ بولنے والا, دھوکہ نہیں دینے والا, اگر کچھ بول رہا ہے یہ اچھا ہے تو اچھا ہی ہوگا. آدمی دنیا اعتبار سے بھی بولتا ہے نا, نہیں آدمی بالکل صحیح, اگر وہ بول رہا تو صحیح نہیں رہا. تو جو نبی نہیں بھی مانتا ہے اس کے لیے بھی اگر قابل اقتداء اور قابل اتباع کو انسان تو یہ ہے. آپ نے فرمایا میں تمہارے بیچ میں ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں, کبھی سنے مجھ سے اس طرح کی باتیں, اور میری زندگی دیکھو تم. اور یہ آپ اپنے طور پر نہیں کریں, اللہ کہہ رہا کہو ان کو, یعنی تم ان کی زندگی دیکھو, یہ جھوٹ بول سکتے ہیں, دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہے, جھوٹ بول سکتے ہیں, کبھی جھوٹ بولا نہیں انہوں نے زندگی میں, تم کیوں نہیں ان کی بات مانتے ہیں؟ ایسا آدمی کہ جو کھڑا ہو کر صفا کی پہاڑی پر کہے اور آپ نے کہا, جب نبی آپ کو بنایا گیا اور اعلان کے لیے کہا گیا, آپ کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر, اور وہ زمانے کا اسٹیج تھا, مکہ کا اسٹیج تھا, آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو حملے کے لیے ابھی تیار ہے ہمارے اوپر, اگر میں کہوں تو تم کیا کہو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا, سب کی طرف سے بلا اختلاف یہی بات تھی کہ بالکل ہم اس کو تسلیم کریں گے, ہم کو آپ سے کبھی جھوٹ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں زندگی میں, آپ بولو گے تو ہم مانیں گے کہ آپ سچے ہیں. تو آپ کی زندگی خود آپ کی سچائی کی دلیل تھی, لیکن لوگوں نے آپ کو برا نہیں کہا, آپ کی دعوت کو برا کہا. آپ کے دشمن آپ کی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوئے, ہوتے تو پہلے ہو جاتے, آپ کی شخصیت کے دشمن آپ کی دعوت کی وجہ سے ہوئے. تو اللہ نے کہا ان کی زندگی دیکھو, اتنی زندگی تمہارے بیچ گزار چکے ہیں, کیا ایسا آدمی تم کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایسا آدمی پہلے سے کچھ اس کے یہاں پر کچھ اس کا پلاننگ تھا ایسا لگتا ہے تم کو؟ فقط لبی توفیقم عمر من قبل ہی افلا تاخیر, تو سوچتے کیوں نہیں اس بارے میں؟ ایک عمر کا حصہ گزار چکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے, ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہونے کی دلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, آپ خود آپ کی رسالت کی دلیل ہے, آپ کا کردار خود ایک دلیل ہے. اس لیے اللہ نے آپ کی نبوت کی اور حقانیت کی دلیل آپ کے اخلاق کو بنایا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے, ابھی اختصاراً کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون, نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو لوگ لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے نبی آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہوں. لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں, مجنون کہتے ہیں, آپ پر تو آپ کے رب کی نعمت ہے, ایسا تھوڑی ہے کہ آپ مجنون, آپ مجنون نہیں ہوں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور بلکہ آپ کے لیے تو ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے, بہت اعلیٰ ترین اجر آپ کے لیے, آپ کی دعوت کی بنیاد پر, آپ کی عبادت کی بنیاد پر. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہو, آپ اخلاق کی عظمت پر قائم ہو, آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, ان قریب آپ بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے, یعنی آپ بھی دیکھو گے اور آپ کا انکار کرنے والے بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, دونوں میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے, جنون میں پڑا ہے, پاگل کون ہے تو ٹائم دکھائے گا. اللہ نے کہا اس طرح سے, ٹھیک ہے پاگل بولتے ہیں, ٹھیک آج بول رہے ہیں, نتائج بتائیں گے کہ پاگل کون تھا, کس نے ماننا چاہیے تھا اور کون حق پر تھا کون باطل پر تھا, نتائج بتائیں گے. اتنی جامع آیا تھا, اس کو انشاءاللہ تفصیل سے کسی اور دن ہم دیکھیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ عظیم ترین اخلاق پر ہو. آپ کو یہ لوگ مجنون کہتے ہیں, مجنون ڈسپلنڈ ہوتا ہے, کوئی بھی آدمی الٹے سیدھے کام کرا تو کیا بولتے ہیں اس کو, پاگل ہوا کہ کیا. تو جو آدمی با ادب ہو, ایک دم زبان صحیح استعمال کر رہا ہے, ادب کے دائرے میں بول رہا ہے, کوئی ہاتھ پاؤں کی اس کی حرکت انسیمیٹریکل نہیں ہے, کچھ گڑبڑ نہیں کر رہا ہے, الٹی سیدھی بے مقصد بے ہدا بات نہیں کر رہا نہ عمل کر رہا ہے, تو ایسے آدمی کو کیا بولتے ہیں, کیا ڈسپلنڈ آدمی ہو, سمجھدار آدمی ہو. اور کوئی بھی کودے خامخواہ کچھ بھی حرکت کرے, بال نوچے کپڑے پھاڑے اپنے, اور اس کے الفاظ آنکھیں کہاں جا رہی ہیں, لفظ کہاں جا رہا, زبان کہاں جا رہی ہے, ہاتھ پاؤں کہاں جا رہے ہیں, معلوم نہیں, کیا بولیں گے اس کو, پاگل بولیں گے اس کو. اور جو پابند آدمی ہو, کلام اور عمل میں مہذب ہو, اس کو کیا کہیں گے, مجنون کہیں گے. اللہ نے کہا ان کے اخلاق دیکھو کتنے اچھے, اور تمہارے دیکھو پاگل کون ہے, پاگل کون ہے, اتنا بااخلاق انسان اس کو مجنون کہتے ہو, اس کے مجنون نہ ہونے کی دلیل اس کا اخلاق ہے, کتنا اچھا انسان ہے. اور تم دیکھو کہ اس انسان کی دعوت جو اتنی صحیح دعوت ہے, اس دعوت کے بدلے میں تمہارا سلوک دیکھو کہ کبھی اوجڑی لا کے ڈال رہے ہو پیٹ پر, اور کبھی دھکے دے رہے ہو, کبھی سر پہ مٹی ڈال رہے ہو, یہ کس کی حرکتیں ہیں, سمجھدار کی حرکتیں ہیں, یہ پاگل کی حرکتیں ہیں. تو وقت بتائے گا, ابھی تو معلوم نہیں ہوا ہے, ابھی تو آزمائش کا دور ہے, جب نتائج سامنے آئیں گے تب معلوم پڑے گا پاگل کون تھا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں جب سب چھن جائے گا اور غلبہ اس نبی کا ہوگا, تب معلوم پڑے گا کہ واقعی یہ بڑا با مقصد انسان تھا جس نے اپنا مقصد اچیو کیا, سٹیپ بائی سٹیپ اس نے پورا اپنا کام کیا, یہ سمجھدار آدمی کرتا ہے. اور تم تھے جو وقتی جذبات کے تحت تم نے اس کی مخالفت کی اور دور اندیشی نہیں کی, اس کی بات میں غور نہیں کیا, تو پاگل تم تھے. بعد میں معلوم پڑے گا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, اے نبی آپ بھی دیکھو گے, آپ کو دکھائیں گے ہم دنیا میں. اور اللہ نے, اور یہ دیکھیے یہ قرآن کے حق ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے, اتنا بڑا کلیم کون سے دور میں, جب لوگ مجنون کہہ رہے ہیں اس دور میں یہ کلیم معلوم ہوگا کون پاگل ہے, بعد میں معلوم پڑے گا. یہ کوئی انسانی کلام نہیں کہہ سکتا ہے, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو فیوچر معلوم ہے اور ڈیفینیٹلی ہے. تاریخ میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے بہت دعوے کیے, ہٹلر ہے, फैला 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 अचानक जीरो। सिकंदर बहुत आगे तक छुट्टी। ऐसे दुनिया में कई लोग थे जिन्होंने अपने हाल की कुदरत ताकत को देखकर बहुत बड़े बड़े क्लेम किए। फिरौन साहब ने क्या बोले थे, अनरब्बुकुमुल आला, थोड़ा आगे चला गया होगा तो उसका उसको लिमिट मालूम नहीं पड़ी कुछ। उसके बाद तो कोई फुटपट्टी नहीं थी ना, मैं तुम्हारा रब हूं, नहीं मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, अगर एक साथ दूसरे रब मानते भी नहीं है उससे भी बड़ा मैं हूं, अनरब्बुकुमुल आला। क्या हुआ उसका, एंड में मानना पड़ा उसको, मैं मानता हूं। अल्लाह ने उसका कबूल नहीं किया क्योंकि अभी सब देख चुका है अजाब को। वो फिरौन जो बड़ी फौज लेके पीछे लगा था, कचरे की तरह समंदर के अंदर डुबो दिया गया। तो कई क्लेम करने वाले आए कि ऐसा होगा, प्रेडिक्शंस। इलेक्शन वालों को आपने देखा होगा, क्या नहीं बोलते हो, अरे बाद में हार्ट अटैक आ जाता उन लोगों। तो कितने लोग हैं जो सियासी एतबार से, साइंसी एतबार से, या समाजी एतबार से, दीनी एतबार से बड़े बड़े क्लेम करने वाले दुनिया में आए, लेकिन आप देखिए वो भी क्लेम उन्होंने कौन से दौर में किए थे, जब गाड़ी चलती हुई दिखाई दी थी उनको कि अपनी तो गाड़ी चल रही है, अरे बहुत चलेगी स्पीड में, फेल हो गए हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें कि आपने उस दौर में क्लेम किया जिसमें कोई सूरत दिखती नहीं थी, जिसमें मुखालिफत तो खूब जोर पकड़ चुकी थी, ऐसा लगता था कि ये लोग मिटा देंगे, कोई कबूल नहीं करता था, हर तरफ से मिटाने वाली ताकतें थी। उसमें क्या कहा गया, फसतुबसिरु वयुबसिरून, ऐ नबी आप भी देखोगे। नबी की जिंदगी में बताया गया आप देखोगे और ये भी देखेंगे पागल कौन है। तो यहां पर ये यानी अल्लाह की बहुत बड़ी बात है, ये कुरान के हक होने की दलील है कि अल्लाह ने फ्यूचर में बताया और 23 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि वाकई ये नबी हक था, ये नबी हक है। और इसके मुकाबले वाले बद्र में भी जलील हुए और फतेह मक्का में तो लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ों ने इतने सारों को हरा दिया, गालिब आए अल्लाह की मदद से पहली मर्तबा में, और आखिरी मर्तबा में तो ऐसा हुआ कि जंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतना पावर, बगैर लड़े ही गालिब आना ये पावर की इंतहा है, हमको लड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम आए बस गालिब आ गए। फतेह मक्का कैसा हुआ, हमारी एंट्री हुई बस खत्म, हम आए का मतलब जाने जाने, तुमने कुल जाल हक को कल बात है, लड़ने की भी जरूरत नहीं तुमसे, हमको क्या औकात है तुम्हारी, इतना पावर। जिस नबी को मक्का से निकाला गया वापस, वो नबी ऐसा गलबा मक्का पर कि अब जिस मक्का में, जिस मस्जिद हराम में नमाज आपको पढ़ने नहीं देते थे वो लोग, उसकी चाबियां आपके हाथ में आ गई, लाओ चाबी लाओ, लेके आए वो चाबी, चाबियां हाथ में, आज बोलो आज जो चाहे कर सकते हैं। वो लोग जो मक्का में आपको जीने के लिए तैयार नहीं थे कि जिंदा रहें, आपकी जान के दुश्मन बन गए थे, इतना पावर आ गया कि आपके हाथ में था कि किसको कत्ल करना है किसको छोड़ना है। आपने कहा जाओ वो आदमी फुला आपने फुला जाओ, अगर वो काबे के पर्दे को भी पकड़ के छुपा हुआ उसके अंदर, उसको निकाल के कत्ल करो, इतना पावर। और इतना पावर कि जो अबू सुफियान के घर में चला जाए, जो दरवाजा बंद कर ले जो ऐसा, उसको अमन मिलेगा, हम नहीं कत्ल करेंगे, इतना पावर है अल्टीमेट एकदम। अल्लाह की तरफ से इतनी आपको इतना पावर दिया गया था, अल्लाह ने इतना गालिब किया आपको, ये आपकी नबूवत की दलील है। 23 साल के अरसे में जमीन आसमान हो गया, आसमान जमीन हो गई, पूरा पिक्चर चेंज हो गया एकदम। क्या दलील नहीं है, बहुत बड़ी दलील है ये कि ऐसे दौर में क्लेम किया, देखोगे तुम भी है नबी और वो भी देखेंगे। और यहां नबी और साथी पिट रहे हैं, मारपीट हो रही इनकी, और आयत आसमान से क्या आ रही। देखिए एक आदमी उस सिचुएशन में, जो आदमी होता है उसका कलाम पावरफुल नहीं होता है, बहुत टेंशन में आदमी, मंत्री मिसाल के तौर पर दुनिया का कोई, क्या होता क्या मालूम, क्या मालूम अभी क्या होता, उसकी जबान में ऐसा है। इंसान का कलाम उसकी सोच का प्रोडक्ट होता है और उसकी सोच हालात से मुतासिर होती है, तो इंसान के कलाम में हालात का असर होता है। एक तरफ तो नबी परेशान है, गमगीन है, झुटलाए जा रहे हैं, صحابہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ڈرے ڈرے سہمے سہمے, تو نبی کا حال تو ایسا ہے. اور آیت کیا آ رہی, فستب سرو یو سرو, تم بھی دیکھو گے وہ بھی دیکھیں گے. یہ فرق ہے, ایک یہ ڈیوائڈنگ لائن ہے, یہ نبی نہیں ہے, یہ کسی اور کا کلام ہے, یہ کہیں اور سے آ رہا ہے. کیونکہ آدمی حالات میں اس کا کلام, اس کا اسی جذبات, وہی چیزیں نکلتی باہر جو اس کی سچویشن ہے, اندر جو وہی باہر نکلتا ہے. ایک آدمی بہت ٹینشن میں اور پھر بیٹھ کے بول رہا ہم ایسے ہوں گے, بولتا کہ آدمی نہیں بولتا ایسا, وہ پریشان اس حال میں ہوتا ہے, لیکن کلام الگ ہے, نبی الگ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلام نبی کا نہیں ہے, یہ کسی اور کا کلام ہے. بعض لوگوں نے کیا کیا, اس کو ہسٹیریا بتایا کہ آدمی کے بدن میں کچھ آ جاتا ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے, تو پھر اس میں عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کرتا ہے. یہ ہسٹیریا نہیں ہے, یہ فیوچر پریڈکشنز ہیں. اور جو آدمی اس طرح کا مریض ہوتا ہے, نعوذ باللہ, آدمی کی دیکھیے جہالت کہاں تک آدمی چلا جاتا ہے, انکار کرنے جاتا ہے. تو ایک آدمی پورا غالب آ رہا ہے 23 سال کے عرصے میں, اور اتنا سسٹمیٹک پورا سسٹم کے ساتھ میں پورا غلبہ ہو رہا ہے, ایک پورا سماج قائم کر رہا ہے, ایک پورا یعنی تعلیمات کا ایک سیٹ آف رولز ہیں, زندگی کے گزارنے کے طریقے, ہسٹری اس کو بول سکتے ہیں کہ ان کو ایسا کچھ ہو جاتا تھا تو کچھ بھی بولنا شروع کرتے تھے. ایسا ہی ہے, اس طرح کا کوئی آدمی سمجھدار لا کے بٹھاؤ تمہارا اور اس کو بولنے لگا ایسا, پڑھے لکھے کو لاؤ, کر سکتا ہے, اور اس کو ہسٹیریا بولیں گے. یعنی یہ بولنے والا ہسٹیریا میں, اس کو خود سمجھ رہا نہیں ہو کیا بول رہا ہے. آج خود ایک اسٹیبلشڈ ریلیجن ہے جس کے ماننے والے, جس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, سائنسداں ہیں, جس کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے مانتے نہیں تھے. اور وہ ماننے کیوں مانے, انہوں نے زبردستی مانے, کچھ ملا نہیں, اس لیے جان دے ادھر ہی چلیں گے, کوئی گاڑی نہیں ابھی گاڑی میں جائیں گے, نہیں, سوچ سمجھ کے آئے, وہ تحقیق کیے. ان کی ابتدا انکار سے تھی, انہوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی, پھر حق ثابت ہوا ہے. ان کی مرضی کے خلاف گیا یہ دین, پوری طاقت لگا اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے, لیکن یہ نہیں جیت سکے. اپنی صلاحیتیں انہوں نے لگا دی اسلام کو غلط ثابت کرنے پر, لیکن اسلام نے ان کو سر پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا دیا, بیٹھو, بیٹھ جاؤ, تم لوگ, تمہاری اوقات نہیں اتنی کہ تم مجھ کو غلط ثابت کر سکو. ان کی پوری طاقت صلاحیت سب برباد ہو گئی, لیکن اسلام غلط ثابت نہیں ہوا, مجبوراً گھٹنے ٹیکنے پڑے, بابا یہ صحیح ہے, ہم لوگ غلط تھے. کتنے لوگ ہیں ایسے, کتنے لوگ ہیں عیسائی تھے, اسلام کی اشاعت کے خلاف اشاعت کے لیے انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, کیا کچھ نہیں کیا, مسلمان ہو گئے. کتنے لوگ تھے پروفیسر تھے, انہوں نے بس اسلام کو ایک دوسری کتاب کوئی ہے, ناول پڑھتا ہوں تو قرآن بھی پڑھ لوں گا, اس طرح سے شروع کر دیا معلومات کے لیے, مسلمان ہو گئے. کتنے سائنسداں تھے, سائنس کی فیلڈ میں تھے, انہوں نے قرآن کو دیکھا, ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ کہیں نہیں واقعی یہ اوپر کی چیزیں نیچے کی نہیں ہے, یہ اوپر سے آنے والا کلام ہے, انسانی کلام نہیں ہو سکتا اس طرح سے. کتنے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو صرف سنا, سمجھا بھی نہیں تھا ان کو, اس کے پڑھنے کی طاقت اتنی پاورفل تھی کہ ان کو دل میں اتر گیا, ان کو لگا یہ کیسا کلام ہے, یہ میں نے اتنا اچھا سنا نہیں. اس نے میوزک چھوڑ دیا, جس کا اوڑھنا بچھونا میوزک تھا, اس نے میوزک چھوڑ دیا قرآن کو سن کے, اس کو اتنا اچھا لگا, کیا یہ. اور ہم لوگ کہاں ہیں آج, اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. اس لیے کہ جو چیز آدمی جس چیز کی قدر نہیں کرتا ہے, وہ اس سے چھن جاتی ہے. کیونکہ نعمت کے لائق انسان, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اپنے کو اس کے لائق بنانا ہمارے لیے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. کہ ایک آدمی اگر اس نعمت کی قدر نہ کرے, آدمی اپنے آپ کو اس سے محرومی کا سبب, یعنی محروم ہو سکتا ہے آدمی اس کی وجہ سے. تو ایک آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ قرآن کی, دین کی, اسلام کی قدر کرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے, واقعی آپ کا جو مقام ہے اس کو پہچانے ہیں. یہ اللہ کے نبی اور رسولوں کے بارے میں ہے, اور یہ باتیں تھیں کچھ اس سلسلے میں, اور بھی باتیں ہیں, میں انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا. یہ بہت اہم موضوع ہے, اس لیے کہ رسولوں کے بارے میں اس میں ضمناً آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, ایک ایک بات کے ضمن میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں.